صلوات الله محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی آیت اور سرکار کریم مرتبت کے ارشاد سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں. روزانہ کی جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، اس میں آج چوتھے امام مولا امام زین العابدین سید التاجدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، ان کی انتہائی بابرکت دعا کی تلاوت کی جائے گی. یہ دعا بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ متروک ہے، نہیں پڑھی جاتی، لیکن انتہائی بلند مفاہیم ہیں اور علماء نے تو باقاعدہ اس دعا پر پوری پوری کتابیں، بلکہ کئی جلدوں پر کتابیں لکھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ کہ چونکہ یہ دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے، دعا نمبر 20، جو مومنین اگر گھروں پر دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیں، تو مفاتح الجنان کے آخر میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اور یہ دعا شاید جو کم پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو مفاتح الجنان کے پورشنز ہیں، اس میں سے جو ابتدائی دعاؤں کا پورشن ہے، جس میں دعائے کمیل ہے، پھر دعائے توسل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے یستشیر ہے، دعائے عدیلہ ہے، اب تک جو ہم نے دعائیں پڑھی تھیں وہ اسٹارٹ میں موجود ہیں، لیکن دعائے مکارم الاخلاق آخر میں موجود ہے. اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے جب مفاتح الجنان کو کمپائل کیا تھا تو اس میں مکارم الاخلاق موجود نہیں تھی، بعد میں جو بعد کے ایڈیشنز آئے اس میں شامل کیا علماء نے، تاکہ یہ دعا بھی ساتھ میں گھر پر رہے. تو مفاتح الجنان سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 20. اور صحیفہ سجادیہ کی اکثر دعائیں، بسا اوقات صحیفہ سجادیہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو مومنین عام طور پر کم پڑھتے ہیں دعاؤں کو، جبکہ اس وقت انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور بازار میں ہر جگہ مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ صحیفہ سجادیہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اویلیبل ہے. اسے ایک مرتبہ گھر پر لے کر آئیے اور ضرور دیکھیے گا مولا کی دعاؤں کو. اور اس میں ابتدا میں جو تبصرہ ہے، چونکہ دعا کے آغاز میں علامہ سید علی نقی نقن صاحب، ان کا مقدمہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود دعا کے بارے میں بھی بحث کی گئی ہے، اور صحیفہ سجادیہ کے بارے میں بھی اچھے نکات وہاں پر موجود ہیں. ان میں سے فقط ایک جملہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، جو مصر کے ایک پروفیسر جامعۃ الازہر شیخ سنتاوی، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ حوض علمیہ قم کے دورے پر آیا تھا، تو اس وقت آیت اللہ مرشی نجفی نے مجھے یہ کتاب تحفے کے طور پر دی تھی، صحیفہ سجادیہ، اور میں اس کتاب کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری ساری زندگی علم کے حصول میں گزر گئی، اور میں نے قرآن و حدیث کو تو دیکھا، سنت رسول کو تو دیکھا، لیکن یہ کتاب کیسے مجھ سے مس ہو گئی اور میں اب تک اس کا مطالعہ نہیں کر پایا. اور انہوں نے جملہ لکھا کہ میری زندگی کے، اللہم صل علی، تھوڑا سا بہتر بھی کر دیں، آواز صحیح نہیں آ رہی ان کو، بول ٹھیک ہے، یہ صحیح بارے دیگر نعرہ صلوات، اللہم تو انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کی جو حسرتیں ہیں، ان میں سے ایک حسرت یہ رہی کہ ساری عمر گزارتی لیکن صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ نہیں کر سکا، اور جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے لمحہ بہ لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر پروردگار کو پکارنے کا طریقہ ممکن نہیں تھا جو ہمیں فرزند رسول سید سجاد نے سکھلایا ہے. یہ اہل سنت کے عالم نے اعتراف فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اور یہ تو حقیقت ہے، دیکھیے جو اہل بیت اطہار تک پہنچتا ہے، در حقیقت وہی بندگی پروردگار تک پہنچ سکتا ہے، ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. کل انشاءاللہ ہم زیارت سے جامع کبیرہ کی تلاوت کریں گے کہ جو اہل بیت اطہار کے اعتبار سے ان کی جو کمپلیٹ مکمل زیارت ہے، اس کا نام ہی زیارت جامعہ ہے، اس میں بھی ایک جملہ ہے کہ من اراد اللہ بدا بکم، اہل بیت جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے در حقیقت آپ سے شروع کرتا ہے، پہلے آپ سے شروع کرتا ہے اس کے بعد اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو اہل بیت اطہار کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے، یا اللہ وہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے انہیں پتا نہیں چلا ہوگا، لیکن آپ ایک درود پڑھتے ہیں بس، محمد والے صلی علی محمد. لہذا فارسی زبان کا مشہور شاعر ہے، اس نے جملہ کہا کہ بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را، خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سمجھا، اس کے بغیر سمجھنا ناممکن تھا۔ ابن ابی لدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہے، ان کا تعلق بھی اہل سنت سے، یہ اپنے نہج البلاغہ کی شرح کی تمہید میں لکھتے ہیں، جب امیر المومنین کے فضائل لکھے تو کہا کہ علی کو ہر فضیلت میں کمال حاصل تھا، انتہائی کمال۔ پھر شجاعت کے کچھ واقعات لکھے کہ شجاعت میں کمال تھا، سخاوت کے کچھ واقعات لکھے کہ علی جیسا سخی بھی کوئی نہیں گزرا، عبادت کے بھی کمال لکھے کہ علی جیسا عابد بھی کوئی نہیں گزرا، اور پھر آخر میں ایک جملہ لکھا بڑا خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں کہ نچوڑ ہے، کہا کہ کسی بھی چیز میں جہاں امیر المومنین کو کمال حاصل تھا، وہاں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہمیں نظر آتا ہے جو علی کے کچھ پیچھے موجود تھا۔ مثلا شجاعت میں علی کمال پر تھے، لیکن مالک اشتر بھی شجاع تھے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر کے ذہن میں بھی خیال آ گیا نا کہ بھئی آج مجھ میں اور علی میں تو ایک ہی کا فاصلہ رہ گیا ہے بس، اگر علی نے 70 مارے تو میں نے 69 مار دیے، تو اب علی کے ذوالفقار میں اور میری تلوار میں فقط ایک کا فرق باقی رہ گیا، میں ایک پیچھے رہ گیا۔ اور ابھی خیال ذہن میں آیا تھا اور لبوں تک نہیں پہنچا تھا کہ امیر المومنین نے مالک کے چانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے مالک، یہ خیال خبردار تیرے ذہن میں کبھی آنے نہ پائے، اس لیے کہ تیرے سامنے جو آیا تو اسے تہ تیک کرتا چلا گیا، جبکہ علی کے سامنے جو آیا تو 70 نسلوں تک دیکھا کہ کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آنے والا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن بہرحال مالک بھی شجاع تھے، اسی طریقے سے بڑے بڑے سخی، حاتم طائی بھی تاریخ میں نام ملتا ہے۔ تو ابن ابی لدید معتزلی نے لکھا کہ علی ہر میدان میں اپنے کمال پر ہیں، لیکن کہیں کوئی علی کے پیچھے نظر آتا ہے، لیکن ایک فضیلت کا میدان ایسا ہے جس میں سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر لکھا بہت خوبصورت، کہا کہ وہ ہے توحید پروردگار کو سمجھنے کا میدان۔ اللہ اکبر، کہ اس لیے کہ علی نے جو توحید کو سمجھا تو کوئی علی کے بعد سمجھ ہی نہیں پایا، اور اس کی گواہی خود پروردگار نے اور اس کے حبیب نے اس انداز سے دی کہ علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ لہذا علی اور اولاد علی، توحید کو انہوں نے سمجھا ہے اور یہیں پر ختم ہے بات، بس اس سے آگے کلام کی گنجائش نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ چونکہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے، لہذا ان کا ہر کلام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیے۔ دعائے کمیل آپ برسوں سے پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے سے دل نہیں تھکتا، کل الحمدللہ کتنے ماشاءاللہ وجد میں آ کر سب دعائے کمیل پڑھ رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پہلی مرتبہ ہم اس دعا کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل پر وہ کلمات ایسے اثر کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی مرتبہ واقعا کوئی سن رہا اور بیان کر رہا ہو، جبکہ برسوں کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی۔ تو جیسے قرآن کے معجزے کا اثر ہے، ویسے ہی کلام امام کا اثر ہے۔ اس لیے اور خود امیر المومنین کے کلام میں کتنا ایسا امتزاج محسوس ہوتا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے علی کا کلام ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں، فرق نہیں ہے۔ تو جو بھی امام کا کلام ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے، تو تمام دعائیں وہ امام علیہ السلام سے جو وارد ہوئی ہیں، لیکن ان کے اسٹائل الگ الگ ہیں۔ مثلا مناجات امیر المومنین جو انشاءاللہ ہم آگے کسی دن پڑھیں گے، اس کا اسٹائل اور دعائے کمیل کا اسٹائل یہ ہے کہ جیسے ہم پروردگار عالم سے اپنے دل کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر دعائے افتتاح، اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے، زیارت عاشورہ میں خود تبرہ موجود ہے، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے ہر دعا کی اور ہر زیارت کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہ جو دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اخلاق کریمانہ کو اپنانے کے لیے پروردگار سے دعا کرنا، اس میں مکمل طور پر اخلاقی صفات کا بیان ہے، اور سر سے لے کر پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے دعا ارشاد نہ فرمائی ہو، اور پھر روح اور نفس کے بارے میں۔ لہذا آج اب ذرا سا دعا پہ آپ ساتھ ساتھ چلیے گا، چونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتا رہے، تاکہ ہمارے اخلاق پر امام علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور یہ امام علیہ السلام کی مظلومیت تھی کہ وہ الگ سے درس اخلاق نہیں رکھ سکتے تھے، آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کا معجزہ ہے گویا، یہ کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جیسے آپ سامنے موجود ہیں امام علیہ السلام کسی ممبر پر تشریف رکھیں اور فرمائیں کہ جناب اخلاقی صفت پہلی یہ اور اس میں یہ یہ ہونا چاہیے، دوسری صفت یہ اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں تھا امام علیہ السلام کے لیے۔ تو آئمہ نے اور خاص طور پر چوتھے امام نے اس 35 برس کی خاموشی میں دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا تاکہ رب سے مناجات بھی ہو سکے اور اسلامی تعلیمات بھی پہنچ سکیں. اور وہ کام جو رسول اللہ کے دور میں علی کی ذوالفقار کر رہی تھی وہ مولا سید سجاد کے دور میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں کر رہی تھیں، اور اسی طریقے سے تبلیغ مولا نے عام فرمائی. دعا اب دعا میں تو کوئی نہیں روک سکتا نا کسی کو، تم دعا کیوں کر رہے ہو، اللہ سے بات کیوں کر رہے ہو. اور امام علیہ السلام دعا ارشاد فرماتے تھے اور انہی دعاؤں میں ہم تک تعلیمات پہنچا دیا کرتے تھے. لہذا بہت خوبصورت تقریباً 15 مرتبہ اس دعا میں اہل بیت اطہار پر مسلسل امام علیہ السلام نے درود بھیجا. آپ بھی ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر اللہ صلی. وقتاً فوقتاً درود بھی آتا گیا اور ایک کے بعد ایک اخلاقی صفت کا ذکر بھی ہوتا گیا. اخلاق اتنا زیادہ اہم ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، اور یہ دیندار مومنین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. کہتے ہیں کہ مولانا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو پھر دین کا چیمپئن سمجھنے لگتے ہیں. اور جناب دین کے چیمپئن کا مطلب یہ ہے کہ اچھا فرض کیجئے کہ پورے خاندان میں ایک فیملی ایسی ہے کہ جو دیندار ہے، تو بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات تو الٹا ہوتا ہے کہ اس خاندان کی فیملی پر پریشر ہوتا ہے بہت، اس کی شادیوں کے معاملے میں، اس کی پارٹیز کے معاملے میں، کہ بھائی یہ کیا تم نے مولوی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ باقی تمہیں تو نہیں معلوم دین کا کچھ، میں اپر کلاس سٹیزن ہوں. تو دین پر بھی غرور ہوتا ہے بسا اوقات، علم پر بھی غرور ہوتا ہے، تقویٰ پر بھی غرور ہوتا ہے، اور اس پر امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ پروردگار مجھے ان اخلاقی صفات سے جو وہ رذائل ہیں ان سے دور فرما دے. تو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کی تعلیمات کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں، میں تو آیا ہی اس لیے. اور پھر جو مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا قرآن میں، وہ تفصیلی آیتیں میں اس جانب جاؤں گا نہیں، لیکن اشارہ کر دوں چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے بھی ایک درس ہم لے سکیں. اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن کسی عظیم انسان پر، مکہ یا مدینہ کے کسی عظیم انسان پر نازل ہوا ہوتا تو ہم مان لیتے. اور عظیم کا مطلب کیا ہوتا تھا ان کا، کوئی مالدار ہوتا، کسی کا اس طریقے سے ہوتا کہ جاہو جلال ہوتا ظاہری، آگے پیچھے لوگ گھومنے والے ہوتے، سلوٹ کرنے والے ہوتے، تو ہم قرآن کو مان بھی لیتے کہ اللہ نے ایسے بندے پر نازل کیا. لیکن یہ کیا محمد بشارہ ہے غریب جو یتیم بھی ہے، جس کا باپ بھی مر چکا ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا، علامہ نقل صاحب نے جملے کو لکھا ہے، فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عظیم ہوتا کون ہے؟ تو عظیم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت ہو، عظیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اخلاق کی دولت ہو. ہم نے عظیم بندے پر قرآن نازل کیا، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز، آپ کو یہ عظمت حاصل ہے. تو جتنا زیادہ اہل بیت اطہار سے قریب ہوتا ہے اس کی زبان بھی اتنی زیادہ شیرین ہوتی ہے، اس کا اخلاق بھی ویسا ہوتا ہے. دعا کا آغاز کرتے ہیں ہم، مولا سیر سجاد کی چونکہ دعا ہے تو حسب معمول میں جب ہمیشہ مصائب کا جملہ کہتا ہوں تو آج تو ظاہر ہے کہ خود بخود موضوع بھی مولا سیر سجاد ہی کا بن چکا ہے. مولا نے 35 برس تک یا خوف پروردگار میں آنسو بہائے ہیں، یہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے ہیں. اور جب گزرتے ہیں تو مشہور روایت ہے کہ قصاب بھی اپنے ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وضو کے لیے پانی آتا ہے تو اتنا گریہ فرماتے ہیں کہ پانی مضاف ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ گریہ جس چیز پر کیا اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ عباس کے بازوؤں پر نہیں کیا، علی اکبر کے زخمی کلیجے پر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا گریہ کیا اشام 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 بے حجابی پر. پھوپھی زینب ماں اور بہنوں کا سروں سے چادروں کا چھین لیا جانا، اور یہ مدینہ آ کر تو بعد میں کہا مولا نے اشام اشام اشام، لیکن پہلے اپنے درد کا اعلان اور اپنا درد دل کس سے بیان کیا. واقعہ ملتا ہے کہ جب 11 یا 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ چلا گیا، جب یزیدی فوج چلی گئی اپنے ناپاک لاشیں لے کر، تو بنی اسد کا قبیلہ مولا حسین علیہ السلام نے جن سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے لاشیں تم دفنا دینا، وہ باہر نکلا ڈرا ہوا اور سہما ہوا، اور اس نے دیکھا کہ کربلا کی جلتی ریتی پر شہداء کربلا کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اور اب لاشوں کو دفنانے کی منزل ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں ہم نے شہداء کے لاشیں اٹھائے ہیں، عاشور کا واقعہ ہے، چہلوں کا واقعہ ہے، امام بارگاہ علی رضا کا واقعہ ہے، مسجد حیدری، کئی واقعات ایسے ہوئے ہم نے شہداء کے لاشیں اٹھائے ہیں. لیکن جب شہداء کے لاشے ہوتے ہیں تو 10 یا 15 20 لاشے ہوتے ہیں اور اٹھانے والے ماشاءاللہ مومنین ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں تشییع جنازہ کے ساتھ احترام کے ساتھ وہ لاشے اٹھائے جاتے ہیں. یہ فرزند رسول کا لاشا تھا جو گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال تھا, کوئی کفن دینے والا نہیں تھا, لاشا پامال تھا. بنی اسد کا قبیلہ باہر آتا ہے, آقا نے کہا بنی اسد کے قبیلے کے سردار نے کہ ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے لیکن لاشوں کو کیسے دفنائیں, کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی, قبر کو کیسے معین کریں, اس لیے کہ لاشے کی پہچان یا لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے جسے لوٹ لیا گیا تھا, یا سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا تھا. اب کسی جسم پر سر موجود نہیں تھا, یہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے؟ تو سردار نے کہا کہ دیکھو آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ان لاشوں کو ہم ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے, وعدہ نبھانا ہے, ایک گنج شہیدہ تیار کرو, اجتماعی قبر, اور تمام شہداء کو ہم ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. خدا آپ کو انشاءاللہ کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پاہنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آتی ہے. یہ مسافر عجیب مسافر ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں خاردار توک ہے, اور یہ مسافر آ کر کہتا ہے ٹھہر جاؤ, میرا انتظار کرو, میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, دیکھو یہ بریرہ حمدانی کا لاشا ہے. اور پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے. پھر کسی نے کہا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک موجود ہے. ارے یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے کہ برچھی کا پھل اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا. پھر کسی نے کہا یہ کس شہید کا لاشا ہے, بس اب مولا سے برداشت نہ ہو سکا, گریا فرماتے کہتے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. مولا حسین کا لاشا بھی دفنا دیا. جب تمام لاشیں دفن ہو چکے تو بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا. اب میں سید سجاد کا درد دل بیان کر دوں آپ سے اور پھر مولا کی دعا سب مل کر ساتھ میں پڑھیں گے. جب بنی اسد کا قبیلہ واپس ہونے لگا تو آقا نے کہا کہ دیکھو ابھی اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ. انہوں نے کہا کہ مولا ہم نے سارے لاشیں دفنا دیے, وعدہ پورا ہو گیا, اب کون سا لاشا باقی رہ گیا ہے؟ مولا نے کہا کہ ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا ہے, چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. ارے میرا الفضل عباس باقی رہ گیا, عباس کے لاشے پر آتے ہیں, وہ بے گور و کفن لاشا, کٹے ہاتھوں سے, وہ کٹے ہاتھوں والا لاشا, عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا اور لاش اس قابل ہو چکی تھی کہ اٹھائے جانے کے قابل نہیں تھی. عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ ایک چادر کو منگوایا گیا, مولا نے عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو چادر پر رکھا اور اب میرے مولا زمین پر اترتے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا نا سید مہدی بحر العلوم سے کہ مولا عباس کا قد تو اتنا بلند تھا لیکن قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ سید مہدی نے دیوار پر سر رکھا اور چیخ مار کر رونا شروع کیا, کہا تجھے کیا معلوم جب میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا اتنی تلواریں پڑی, عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے. عباس کا لاشا چٹائی میں رکھا گیا, ایک چادر میں رکھ کر مولا اترتے ہیں اور پھر مولا نے ابھی آخری جملہ اس کے بعد دعا کا آغاز کریں گے. مولا نے کہا سب دور ہو جاؤ, کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی مولا سید سجاد باہر نہ آئے, میں نے سوچا شاید غش کھا کر بے ہوش ہو چکے ہوں. اب جو میں قبر کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا بیمار امام اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. چچا آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنہ چادر نہ ہوئی آج کوفے کا بازار ہے. زینب بے مکنہ چادر ہے, خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا چچا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد دے رہا ہے. ہائے غیرت سید سجاد, ہائے میرا بیمار امام. مولا سید سجادی کی دعا سب مل کر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں بہترین اخلاق کے لیے، کہ انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں ہم سب اخلاق حسنہ کے مالک بن سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنجتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعمل لي بما تسألني غدا عن. يعني جن باتوں کی فکر مجھے مشغول کر لیتی ہے ان کے لیے تو کافی ہو جا اور مجھے ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں کل تو سوال کرنے والا ہے. واستبر غیامی فیما خلقتنی لا واغننی واوسع علی من رزقك ولا تفتنی بالنذر واعزنی ولا تبتلینی بالكبر وعبدنی لك ولا تفسد عبادتي بالعزر وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. يعني میرے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے خیر جاری فرما دے لیکن اسے احسان جتلانے کے ذریعے سے پروردگار میں ضائع اور برباد نہ کر دوں. وهب لي معالي الاخلاق مجھے بہترین اخلاق تحفے میں عطا فرما دے. وعصمني من الفخر اور مجھے غرور و تکبر سے بچا لے. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنا. بہت خوبصورت جملہ یہ. مولا نے ارشاد فرمایا پروردگار لوگوں کے نزدیک مجھے اس وقت تک کوئی عزت ادا نہ فرما جب تک میں اپنے آپ کے نزدیک ذلیل اور پست نہ ہو جاؤں. یعنی لوگ مجھے عزت دیں. عزت محفوظ ہے. العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. لیکن مومنین جو میری عزت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے دل میں غرور نہ پیدا ہونے پائے. ان کی نگاہ میں مجھے عزیز بنا دے لیکن میری اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل بنا دے کہ میرا مرتبہ میری اپنی نگاہ میں کم رہے, میں بس اپنے آپ کو سمجھوں. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنا عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالحين لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. پروردگار مجھے اس وقت تک فقط طول عمر عطا کر جب تک میں تیری اطاعت کرتا رہوں اور جب یہ عمر شیطان کی اطاعت میں صرف ہونے لگے تو مجھے موت عطا فرما دے, میری روح کو قبض کر لے. قبل ان يسبق مقتك إلي قبل اس کے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو جائے. او يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة وأنبو بها إلا حسنتها. و
ولا أكرومتان فيا ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدل لي من بغضة أهل الشنان المحبة
پروردگار محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما اور میرے دشمنوں کے بغض کے بدلے میں مجھے محبت عطا فرما اور حسد کے بدلے میں مجھے مودت عطا فرما اور پس لوگوں کی عداوت کے بدلے میں مجھے بلند مقام عطا فرما
ومن حسد اہل البغی المودت ومن ظنت اہل الصلاح الثقا ومن عداوت الادنین البلایا ومن عقوق ذوی الارحام المبرا ومن خذلان الاقربین النصرا ومن حب المدارين تسحيها المقاء ومن الرد الملابسين كرم العشرى ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنى
اور مجھے ظالموں کے خوف کے بدلے میں امن و امان کی حلاوت عطا فرما دے
اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني
سب منك يا
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافي من قطعني بالصلة وأخالف من اغتاب